फूलों सी मुस्कुराती हो सुबह, याद नबी से चैन पाती हो सुबह। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ الاعوذ باللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع بڑا زبردست موضوع ہے اور ایک انتہائی اہم اور مقدس جگہ ہے، اور موضوع ہے مساجد۔ انشاءاللہ اس کو ہم لیں گے، مساجد کہہ لیں مسجد کہہ لیں ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ مساجد بہرحال جمع ہے، مسجد جو ہے یہ ایک مسجد کو کہتے ہیں، مساجد زیادہ مسجدوں کو کہتے ہیں۔ یہ آج کے ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ آئیے اسی موضوع سے متعلق قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ، اس کی تلاوت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 114، تلاوت ترجمہ اور تفسیر سنتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔
سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ یہاں ارشاد فرمایا کہ یہ آیت بیت المقدس کی بے حرمتی سے متعلق نازل ہوئی ہے، اور جس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ روم کے نصرانیوں نے بنی اسرائیل پر فوج کشی کی اور ان کے مردان کارآزما کو قتل کیا، اور ذریت کو ان کی اولاد کو قید کیا، توریت کو جلایا، بیت المقدس کو ویران کیا، اس میں نجاستیں ڈالیں، خنزیر ذبح کیے۔ معاذ اللہ، بیت المقدس خلافت فاروقی تک اسی ویرانی میں رہا۔ آپ کے عہد مبارک میں مسلمانوں نے اس کو بنا کیا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے حق میں نازل ہوئی، جنہوں نے ابتدائے اسلام میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو کعبہ میں نماز پڑھنے سے روکا تھا، اور جنگ حدیبیہ کے وقت اس میں نماز اور حج سے منع کیا تھا۔ ارشاد فرمایا قرآن کریم میں کہ جو اللہ کی مسجدوں کو روکے اس میں نام خدا لیے جانے سے۔ اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ ذکر، نماز، خطبہ، تسبیح و واز، نعت شریف سب کو شامل ہے، اور ذکر اللہ کو منع کرنا ہر جگہ برا ہے، خاص کر مسجدوں میں جو اسی لیے بنائی جاتی ہیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص مسجد کو ذکر اور نماز سے معطل کر دے، وہ مسجد کا ویران کرنے والا اور بہت ظالم ہے۔ آگے آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے، مسجدوں کی ویرانی میں کوشش کرے. یہاں جو مسئلہ معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مسجد کی ویرانی جیسے ذکر و نماز کے روکنے سے ہوتی ہے، ایسے ہی اس کی عمارت کے نقصان پہنچانے اور بے حرمتی کرنے سے بھی ہوتی ہے. ارشاد فرمایا، ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے، اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے. دنیا میں انہیں یہ رسوائی پہنچی کہ قتل کیے گئے، گرفتار ہوئے، جلا وطن کیے گئے، اور خلافت فاروقی و عثمانی میں ملک شام ان کے قبضے سے نکل گیا اور بیت المقدس سے ذلت کے ساتھ نکالے گئے، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے. دنیا میں تو یہ بے عزتی ہو ہی رہی ہے، لیکن آخرت میں بھی کیا ہے، بڑا عذاب ہے. اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات سفر میں تھے، سمت قبلہ معلوم نہ ہو سکی، ہر ایک شخص نے جس طرف اس کا دل جمع نماز پڑھی. صبح کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حال عرض کیا تو یہ آیت نازل ہوئی. مسئلہ، اس سے معلوم ہوا کہ جہت قبلہ معلوم نہ ہو، سمت قبلہ معلوم نہ ہو سکے، تو جس طرف دل جمے کہ یہ قبلہ ہے اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھے. اس آیت کی شان نزول میں دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت مسافر کے حق میں نازل ہوئی ہے جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے اس طرف اس کی نماز درست ہے. یہاں یاد رکھنے کی بات ہے کہ سمت قبلہ معلوم نہ ہو تو تحری کی جاتی ہے، اسے تحری لفظ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، کہ جہاں انسان بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے، کسی ذریعے سے معلوم بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی، تو اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تحری کی جائے گی، یعنی جس طرف انسان کا دل جمے کہ قبلہ شریف اس طرف ہے اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے، اور دوسری بات جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مسجد شریف میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں ذکر نہ ہو سکے یا اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ ہو سکے، نماز نہ ہو سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے. مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے بارے میں جو بیان فرمایا گیا ہے، یہ ایمان کی نشانی بھی قرار دیا گیا ہے کہ ایمان والے ہی ہیں جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. انشاءاللہ عزوجل پروگرام میں مزید موضوع کو آگے لے کر کے چلیں گے. آئیے بھی پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں، آپ کی کالز کو اور آپ کی فرمائشوں کو بھی پورا کریں گے. انشاءاللہ کالز بھی شامل کریں گے، میسیجز بھی لیں گے، اور پروگرام دیکھتے رہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں سے محبت نصیب فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، پھول سرتاب قدم سلطان زمن، پھول لب پھول دہر پھول سفر پھول بدر پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن، اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم عليك يا حبيب الله. کیا بات رضا اس چمنے ستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، حرز جان ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے. ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، ان کے نقش پا پہ غیرت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، آنکھ سے چھپ کر زیارت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے. ان کے در پر جیسے ہو مٹ جائیے، در پر جیسے ہو مٹ جائیے، نہ توانو کچھ تو ہمت کیجئے، نہ توانو کچھ تو ہمت کیجئے، نہ توانو کچھ ہمت کیجئے. جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کی سے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، ان کے در پر بیٹھیے بن کر فقیر، بے نوا فکر سروت کیجئے، بے نوا فکر سربت کی جیے بینوا فکر سربت کی جیے نارا کیجے سو سما نے دولت کی جیے مفلی سو سما نے دولت کی جیے نار سے بچنے کی صورت کی جیے اور ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں ہم تمہارے ہو کے کس کے پاس جائیں صدقہ شہزادوں رحمت کی جیے صدقہ شہزادوں کا رحمت کی جیے صدقہ شہزادوں کا رحمت کی جیے اپنی ایک میٹھی نظر کے شہد سے اپنی ایک میٹھی نظر کے شہد سے آقا اپنی ایک میٹھی نظر کے شہد سے اپنی ایک میٹھی شہد سے چارہ زہر مصیبت کی جیے چارہ زہر مصیبت کی جیے چارہ زہر مصیبت کی جیے اور جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا جو نہ بھولا اپنی عادت کی جیے حرز جاں ذکر شفاعت کی جیے نار سے بچنے کی صورت کی جیے
سبحان اللہ کیا پیارا کلام ہے امام اہل سنت کا اور ماشاء اللہ اس میں ہے نا ایک اور شعر بھی ہے مر رآنی قدر الحق جو کہے مر رآنی قدر الحق جو کہے کیا بیان اس کی حقیقت کیجئے واہ کیا مہروز بھائی شعر کہا ہے امام اہل سنت نے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب فرمائے حضور کی نگاہ عنایت بھی نصیب فرمائے اپنی ایک میٹھی نظر کے شہد سے چارہ زہر مصیبت کیجیے. سبحان اللہ. اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت نصیب فرمائے. آمین. بجاہ طہٰ و یاسین. مہروز بھائی, مسجد آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے, اور ظاہر سی بات ہے ایک بڑا اہم مقام ہے اور مسلمانوں کے لیے ایک بڑی عزت کی جگہ ہے اور بڑے شرف والی جگہ ہے. اور مسجد جہاں ایک دفعہ بن جائے تو پھر وہ قیامت تک وہ جگہ مسجد ہی جو ہے وہ رہتی ہے, جو مسجد کے لیے وقف ہو جاتی ہے. تو مہروز بھائی, طرح طرح کے کردار ہوتے ہیں مسجد میں آنے والے.
جی,
کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو بڑے طریقے سے, سلیقے سے, بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں, خوشبو لگا کے, کپڑے اچھے پہن کے, وضو بعض اوقات گھر سے کر کے آتے ہیں ماشاء اللہ. یوں گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے تو یقیناً ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک اہتمام کے ساتھ جا رہا ہے, وضو بھی کر کے آ رہا ہے, خوشبو بھی لگا کے آ رہا ہے. ایک تو یہ طبقہ ہوتا ہے. اچھا, آئے گا پھر مسجد میں جب جھولی پھر رہی ہے تو اس میں جھولی لگ رہی ہے چندے کے لیے, تو اس میں ایک ریلائبل سا نوٹ بھی جو ہے نا وہ اس میں ڈال رہا ہے. اور ایک وہ ہے کہ جو مسجد میں آ رہا ہے اور آتے ہی کبھی مسجد کی ڈیوٹیاں دیکھ رہا ہے, کبھی پنکھے دیکھ رہا ہے, کبھی بلب دیکھ رہا ہے, کبھی جناب علی بلب. تو ویسے اب وہ تقریباً ناپید ہی ہو گئے, اب تو یہ انرجی سیور وغیرہ آ گئے ہیں, ہمارا اللہ خیر فرمائے. تو ان کو دیکھ رہا ہے اور چیزیں آگے پیچھے اس طرح کی کہ بھائی کوئی شے ملے اور میں یہاں تھوڑا ان کو سمجھا کے جاؤں. سمجھانا تو میں نے جو ہے نا یوں یوں کر کے بولنا چاہیے,
سمجھا کے جاؤں یا لے کے جاؤں,
یا لے کے جاؤں کچھ بڑا کیا کہیں گے آپ اس کو.
صحیح فرما رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے مساجد بھی ایک مقام ہے
جی,
اور کائنات کا عظیم ترین مقام ہے. دین جی اسلام نے جن مقامات کو اہمیت دی اور جن کی افضلیت و برتری کا بیان فرمایا
جی,
کعبۃ اللہ المشرفہ اور مدینہ پاک کے بعد بیت المقدس کی اپنی اہمیت ہے. عمومی طور پہ جس خطۂ زمین کی ساری کائنات میں اہمیت ہے, یوں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خاصہ اور امتیاز یہ ہے کہ آپ کے لیے ساری کائنات کو زمین مسجد کر دیا گیا ہے, یعنی جہاں چاہے مسلمان نماز پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے. تو مساجد کے حوالے سے سلمان بھائی اگر آپ دیکھیں تو دین اسلام کی خصوصیت ہے, دیگر ادیان میں ایسا نہیں تھا سابقہ مذاہب میں, اور اس کی اہمیت و افضلیت بیان ہوئی اور اس کو اللہ کا گھر قرار دیا. آپ دیکھیں کہ جو شخص مسجد نہیں جاتا وہ بھی مسجد کا بہرحال ایک عمومی احترام اور اس کا جو عظمت ہے اس کا قائل ہوتا ہے. اب آپ نے جو بات کی اس میں آنے والے افراد کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں, بالکل ایسا ہی ہے. نیچرلی آنے والے افراد جو ہے نا ایک تو اس طریقے کے ہوتے ہیں, دوسرے جو ہے نا کچھ روزینہ کے بیس پر آتے ہیں, کچھ شبینہ کے بیس پر آتے ہیں, کچھ جو ہے ہفتہ واری بنیاد پر آتے ہیں یعنی جمعہ والے ہوتے ہیں, کچھ عیدین والے ہوتے ہیں اور کچھ جنازے والے ہوتے ہیں. تو مساجد میں مسلمانوں کی جو آج کل کے حالات کے اعتبار سے عام درفت ہے وہ یہ ہے کہ کچھ نماز, اچھا پھر جو روزانہ آتے ہیں نا ان کی بھی ایک الگ الگ کیٹیگری ہے. کچھ ہوتے ہیں جو زہرانے میں آتے ہیں, عشائیے میں آتے ہیں, یعنی زہر میں آئیں گے, عصر میں آئیں گے, مغرب میں آئیں گے, بہت قلیل تعداد ایسی ہوتی ہے جو فجر میں آتی ہے. تو یہ آنے والے مختلف ہوتے ہیں, جو آپ نے فرمایا تنقیدی پہلو سے آتے ہیں. مساجد کا انتظام چلانے والے افراد جو ہیں اگر وہ واقعی میں خلوص کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہ کر مسجد کا انتظام و انصرام سنبھالتے ہیں تو یہ مسجد کی آباد کاری میں شامل ہے, اور مسجد کی تعمیر, توسیع, آباد کاری پہ جتنے فضائل جو آئے ہیں اس میں یہ بھی حصہ دار ہیں. مسجد جو ہے نا یوں کسی فرد کا گھر نہیں ہے, اللہ کا گھر ہے.
صحیح.
اور کہنے کو یہ پورے محلے کا گھر ہے.
ٹھیک ہے,
کیونکہ جس کی اپنے گھر میں نہیں چلتی
وہ ادھر,
جو اپنے گھر میں ایک صابن جو ہے نا صابن کھول کے نیا نہیں رکھ سکتا صابن دانی میں, وہ مسجد میں آ کے انسٹرکشنز دے رہا ہوتا ہے یہ یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے, یوں ہونا چاہیے. اچھا پھر ایک تعداد ہوتی ہے وہ مطلب جو ہے نا بدگمان ہوتے ہیں کمیٹی سے.
صحیح.
حالانکہ ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا سلمان بھائی, بہت ساری جگہوں پہ بڑا خوف خدا کے ساتھ, للہیت کے ساتھ, حصول ثواب کے لیے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک عام مسلمان جب مسجد میں جائے ایک تو پارٹیسپیٹ کرے, یہ جو ہوتی ہے نا تنقید صرف برائے تنقید یہ درست نہیں ہے. آپ حصے داری تو کریں, کچھ کچھ وقت دیں, کچھ کام کرائیں, آپ کو لگے پتا کہ جی یہ مساجد میں کام کرنے والے کمیٹی ہے یا دیگر افراد ہیں. اللہ کی بڑی رحمت ہے, دعوت اسلامی کے تناظر میں بات کروں تو بالکل ایک مجلس بنی ہوئی ہے, مجلس خدام المساجد والمدارس کے نام سے, ہمارے حضرت سید لقمان باپو جو ہیں رکن شورا وہ اس کے شورا سطح پہ ذمہ دار ہیں, تو وہ بنی ہوئی یہ کام کر رہی ہے, ایک پورا نظام ہے, بالخصوص دعوت اسلامی کی مساجد کی میں بات کر رہا ہوں. ہاں بشری تقاضے ہوتے, کہیں پہ کمزوریاں بھی ممکن ہیں اور کہیں پہ یہ بھی پاسیبل ہے کہ جو کام کیا جا رہا ہے وہ آپ کو سمجھ نہ آئے. میں آپ کو ایک چٹکلا سناؤں. ہوا یہ کہ جی مسجد میں ماربل لگوانا تھا, تو کسی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا, جی ماربل ہم دیں گے. مطلب دے دیں, کون سا دیں گے؟ کہنے وہ ہم دے دیں گے, آپ ٹینشن نہ لیں. بولا نہیں جی ٹینشن تو لینی ہے. تو جہاں یہ بات آتی ہے نا ٹینشن نہ لیں, پھر وہاں پہ زیادہ ٹینشن شروع ہو جاتی ہے کہ یا اللہ خیر اب کیا ہوگا. تو ٹینشن تو لینی ہے, آپ مجھے بتائیں کون سا دیں. کہنے آپ کو کون سا چاہیے؟ تو بہرحال میں نے انہیں بتایا کہ جی فلاں فلاں قسم کا جو ہے ہمیں ماربل چاہیے. کہنے وہ تو بہت مہنگا ہے. میں نے جی مجھے اندازہ ہے مہنگا ہے, تو ہمیں تو وہی چاہیے. تو کہنے لگے وہ تو ہم نہیں دے سکتے. تو میں نے بولا پھر آپ دیکھ لیں جتنا آپ کر سکتے کنٹریبیوشن آپ اتنا کر دیں. تو اس پہ انہوں نے مجھ سے سوال کیا, یہ میں پرسنل بات نہیں بتا رہا ہوں لیکن اس میں تھوڑا سا تنقیدی پہلو ہے, اس لیے میں اپنے آپ کو لے کر آ گیا ہوں. انہوں نے کہا آپ کے گھر میں ایسا ماربل لگا ہوا ہے؟ میں نے نا جی میرے گھر میں تو ایسا ماربل نہیں لگا ہوا. کہنے پھر آپ مسجد میں کیوں لگا رہے ہیں؟ میں نے مسجد میں اسی لیے تو لگا رہا ہوں کہ میرا گھر نہیں ہے, اللہ کا گھر ہے, قیامت تک رہنا ہے اس میں. تو جو اچھی سے اچھی چیز ہوگی, عمدہ سے عمدہ چیز ہوگی, انشاءاللہ وہ ہم استعمال کریں گے. تو وہ مجھ سے کہنے لگے کل کو آپ کہیں گے ہم تو چاندی اور سونے کے نل لگائیں گے. میں نے انشاءاللہ لگائیں گے, اگر پوسیبل ہوا اور شریعت نے اجازت دی تو ہم یہ بھی لگائیں گے. تو بات کیا ہے کہ کمیٹیاں جو, اچھا یہ تو ایک ٹائپ بیان کر رہے ہیں, ظاہر سی بات ہے دوسری ٹائپ بھی ہوتی ہی ہے کہ جو الٹے الٹے کام کر رہی ہوتی ہے اور پھر کوئی بیچارہ سمجھانے والا سمجھا رہا ہوتا ہے اس کی سمجھ نہیں رہے ہوتے. لیکن ابھی ہم اس فیس پہ نہیں, ابھی تو ہم اس فیس پر ہیں کہ کام صحیح ہو رہا ہے لیکن آپ اپنے مزاج سے سمجھنا چاہ رہے ہیں. مساجد سے اپنے تعلق کو جوڑیے, مسجد میں دل لگائیے. آج آپ دیکھیے کیفیات کیا ہیں, عدنان بھائی کو بھی اس کا تجربہ ہوگا, سلمان بھائی کو بھی ہے. بالخصوص جمعے کی میں عرض کروں تو آخری وقت پہ لوگ آتے ہیں, پہلے وقت پہ جاتے ہیں. یعنی آخری وقت پہ آئیں گے, ابھی تو خطبہ شروع ہوا ہے تو پہنچ رہے ہیں آپ, وضو کر رہے ہیں اور پھر جناب جماعت تو مل ہی جانی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. پھر وہ امام صاحب بھی بیچارے, خطیب صاحب جو ہیں وہ 2-3 منٹ صفحے درست کرنے میں لگا دیتے ہیں کہ جو تاخیر سے آئیں یہ بھی جماعت میں شامل ہو جائیں. حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جن 7 افراد کو سایہ عرش میں جگہ ملے گی قیامت کے دن, جب کوئی سایہ نہ ہوگا اس وقت سایہ عرش میں جگہ ملے گی, ان میں سے ایک فرد وہ ہوگا جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے. حق ایک نماز کے بعد وہ اپنے کاموں میں تو چلا گیا لیکن اس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے, تو اس شخص کو سایہ عرش ملے گا. ہم سب اگر آج دیکھیں سلمان بھائی, دین اسلام کے ابتدائی دور میں مسجد یقیناً عبادت کے لیے اور نماز کے لیے, رکوع و سجود کے لیے بنائی گئی ہے, بنیاد اس کی یہی ہے. لیکن اس کی معاشرتی اہمیت بہت زیادہ تھی. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے ظاہری حیات میں, پھر خلفاء راشدین کے دور میں, پھر علماء ربانیین کے دور میں آپ دیکھیں, اور مسلمان جب عملی طور پر مضبوط تھے تو مسجد ایک طریقہ تھا معاشرتی زندگی کا, وہاں سے آپ کو رہنمائیاں ملتی تھیں. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے بارے میں پوچھا کرتے تھے, ان کی دکھ تکلیف کا پتہ چلتا تھا. آج آپ دیکھیے کوئی مسجد نہیں آ رہا تو کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی, نہیں آ رہا روٹین ہے, نہیں آیا تو نہیں آیا. لیکن پہلے ایسا نہیں تھا, پہلے یہ تھا کہ اگر ایک مسلمان مسجد میں نہیں آیا تو وہ یا تو مصروف ہے یا کسی مصیبت میں گرفتار ہے بیچارہ. تو اب اس کی خیرخواہی کریں, اس سے پوچھیں. آج ہمارا تعلق کمزور ہو گیا, ہم مسجد میں برائے نام جاتے ہیں برائے نام آتے ہیں. حالانکہ ہونا یہ چاہیے مسجد کی کمیٹی انتظامی حوالے سے ہوتی ہے, دیگر چیزوں میں تو ہم معاونت کر سکتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں نمازیوں سے اپنی مسجد میں کہتا ہوں کہ بھائی آپ آئیں پارٹیسپیٹ کریں, یہ صرف تنقید برائے تنقید جو ہے یہ درست نہیں ہوتی. اور بہت ساری جگہوں پر آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ جب آپ تنقید کر رہے ہوتے ہیں, جب تک کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ میدان میں نہیں اترے, جب آپ میدان میں اترتے ہیں پریکٹیکل لائف میں اترتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے جناب کتنے چارانوں کو ملا کے جو ہے نا 16 آنے بنتے ہیں, اور کتنے روپوں کو ملا کے 100 کا نوٹ بنتا ہے, اور کتنے 100 کے نوٹ ملا کے 10,000 روپے بنتے ہیں. تو یہ آپ کو پریکٹیکل لائف میں آ کے پتہ چلتا ہے. تو آپ اپنا تعلق مساجد سے قائم کیجئے, اپنے بچوں کا تعلق مساجد سے قائم کیے. کیوں قائم کریں سلمان بھائی, قائم کیوں کریں بھائی؟ ایک اس لیے اللہ کی رضا پانے کے لیے. اور مساجد جو ہیں یہ اہل ایمان کا شعار ہیں, اسلام کا شعار ہیں. اور مساجد تعمیر کرنے والے جو ہیں ان کو قرآن و حدیث میں ایمان کی علامت کے طور پر لیا گیا ہے کہ جس کا مسجد سے تعلق ہے اس کے ایمان کی گواہی دو جسے مسجد میں آتا جاتا دیکھو. آج ہم دیکھیں ہمارا تعلق کمزور ہے. جماعت سلمان بھائی ختم ہوتی جا رہی ہے, یعنی واجب ہونے کے باوجود نماز جو پڑھ رہا ہے وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, جو نماز پڑھ رہا ہے عدنان بھائی
جی,
اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہے کہ نماز ادا کر رہا ہے, فرض ادا کر رہا ہے, لیکن جس کے اوپر جماعت واجب ہے وہ اس کو اگنور نہ کرے. ہمارے معاشرے میں سلمان بھائی نماز قضا کرنا تو اب بھی عیب ہے. جو نہیں پڑھ رہا وہ خود بھی شرمندہ رہتا ہے, دوسرے افراد بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ غلط کر رہا ہے, لیکن جماعت واجب ہونے کے باوجود چھوڑ دینا یہ گویا کہ عیب ہی ابھی سے تصور نہیں کیا جا رہا. اور دنیا کی کوئی بھی بیماری ہو, اگر آپ اسے بیماری ہی کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں, بیماری ہی تکلیف سمجھ نہیں رہے ہیں, تو پھر وہ بڑھتی ہی چلی جائے گی اور پھر اس کے اثرات دیگر چیزوں کی طرف بھی پھیلے.
درست فرمایا, بڑی پیاری گفتگو فرمائی اور بڑے اچھے پہلوؤں کو آپ نے لیا. ایک بات تو بڑی واضح سمجھنے کے لیے ملی, وہ یہ ہے کہ مسجد میں جائیں تو نماز پڑھنے کے لیے جائیں, اور مسجد میں جا کر کے ہم کوئی بھی ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جس سے مسجد کے ماحول میں کیا ہو جائے, خرابی ہو جائے. اور ایک جسے یوں بولتے ہیں کہ محبت بھرا ایک پیار بھرا جو سلسلہ کار ہے یہ ختم ہو کر کچھ اور جو ہے وہ سلسلہ کار بن جائے, تو یہ انداز درست نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں مسجد میں جو نظام چلا رہے ہیں یہ, اور جو نماز پڑھا رہے ہیں اذان دے رہے ہیں, یہ بھی انسان ہیں اور ایک بشری تقاضا تو بہرحال رہتا ہی ہے. بعض اوقات توجہ بھی نہیں ہوتی, بعض اوقات غلطی بندے سے ہو جاتی ہے, انسان سے ہوتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نل سے اگر پانی بہہ رہا ہے اور اس کی بر وقت طریقے پر جو ہے وہ رپیئر نہیں ہو رہا, وہ یا جس طرح اس کو رپیئر ہونا چاہیے تھا اس انداز میں وہ نہیں ہوا, تو اس میں سامنے والے کو ذلیل کرنے کی بجائے یا اس کو دو چار اور باتیں کر کے کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی بجائے اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیا جائے, جی یہ کام اگر اس طریقے سے یا فلان سے اگر کروا لیں گے تو یہ بہتر طریقے سے ہو جائے گا, کہ اس میں ابھی خرابی بہرحال موجود ہے, اس کو ذرا بہتر کروا لیں, اس کو ٹھیک کروا لیں. ایک انداز یہ ہے, اور ایک انداز یہ ہے آپ لوگوں کو تو تمیز ہی نہیں ہے, آپ لوگوں کو طریقہ ہی نہیں ہے, نہیں سنبھالنا آتا تو کیوں ذمہ داری لی ہوئی ہے, کس نے کہا تھا ذمہ داری لو, ایسے خام خواہ کے چودھری اور ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں, کوئی سمجھ نہیں ہے کہ اپنے گھر کا نل کبھی یوں خراب رہنے دیتے, تم یوں کرنے دیتے. یہ جو چار باتیں ابھی یہ آٹھ میں نے جو کی ہیں, مجھے بتائیں ان کا فائدہ کیا ہے سوائے یہ کہ چار آپ نے کی ہیں, جس طرح آپ کے پاس زبان ہے ویسے ہی سامنے والے بھی کے پاس کیا ہے, ہو سکتا ہے زبان کے نیچے بھی ایک زبان ہو, یہ بھی بات ہے. تو کام ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں اس کو کرسٹل کلیئر ہونا چاہیے. بھئی ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو خرابی ہے یہ خرابی دور ہو جائے. خرابی دور, خراب طریقے سے خرابی دور نہیں ہوگی, یہ سوچنے والی بات ہے اور سمجھنے والی اور یاد رکھنے والی بات ہے عدنان بھائی. تو لہٰذا انداز بھی جو ہے وہ اچھا رکھا جائے, بات بھی بہتر کی جائے, اور جن کی ذمہ داری ہے ان کے لیے ایک اہم ترین بات ہے کہ وہ ایسا موقع ہی نہ آنے دیں کہ کوئی اٹھ کر اس طرح کی بات کر سکے. تو اپنے آپ کو مستعد رکھیں گے اور جو ہے وہ زیرک رکھیں گے, اور چیزوں کو جو ہے وہ بنظر غائر اگر دیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس طرح کی نوبت جو ہے وہ نہیں آئے گی. دونوں طرف بات سمجھانے کی ہے تو اس کو جو ہے نا
کمال بیلنس
دینا چاہیے تھا.
کمال بیلنس بات کی آپ,
شکر جزاک اللہ. عدنان بھائی تجربہ آپ کو بھی بڑا ہوگا, بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ جن کو ایک ہی صورت یاد ہے اور امام صاحب نے اسی صورت پڑھنے میں غلطی کر دی تو پتہ نہیں یار عجیب امام صاحب ہیں, ان کو تو مطلب آتا ہی نہیں. اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آئمہ کرام جو ہے وہ قراءت جو ہے وہ چھوٹی کرتے ہیں, بعض جگہوں پر امام صاحبان قراءت جو ہے وہ چھوٹی کرتے ہیں, تو اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے. چھوٹی قراءت کر رہے ہیں تو اس میں ایک اور بات ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم میں سے لوگوں کی امامت کرائے, میں یو امکم الناس, اس طرح کر کے وہ ہے ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جو تم میں سے لوگوں کی امامت کروائے فل یخفف, اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے, تخفیف کرے. ٹھیک ہے, تو اگر کوئی اس طرح سے جو ہے وہ قراءت زیادہ لمبی جو ہے وہ نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, چھوٹی قراءت کسی نماز میں جو ہے وہ کر دی اور خود لیٹ آ رہے ہیں, تو امام صاحب کو لپیٹنے اتارنے کی بجائے مہربانی کر کے خود وقت پر آئیں اور اس طرح کی بات جو ہے نا وہ نہ کی جائے. غلطی اگر ہو تو بات کرنی چاہیے, سامنے والے کی غلطی بھی نہیں ہے, غلطی بھی نہیں ہے تو اس کو یوں اس طرح کر کے بنانا یہ بھی اچھی بات نہیں عدنان بھی.
ایک تو آنا لیٹ اور اوپر سے پھر امام صاحب سے مطالبہ کرنا. امام صاحب خیال کیجئے گا ذرا, یعنی میں بھی وضو کر کے اور سنتیں پڑھ کے جماعت کے اندر شامل ہو جاؤں, اب تو امام صاحب بیچارے مزید آزمائش میں آپ نے یہ کہہ کر, اور مطلب وہ کوئی فرد واحد ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے جی میرا خیال کیجئے گا. اب امام صاحب نماز کا خیال کریں جو اللہ رسول کا حکم ہے, یہ پیچھے جو مقتدی رہ گیا اس کا خیال کریں. اب آ رہے ہیں, اب شرعی طور پر ایک اور جو ہے وہ ذمہ داری بڑھ گئی کہ کسی فرد معین کے لیے نماز کو طول دینا, قراءت کو لمبا کرنا, یہ تو ویسے ہی جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. تو آپ نے یہ مطالبہ کر کے کہ جناب میں لیٹ ہو گیا, امام صاحب ذرا خیال کیجئے گا, امام صاحب کو آزمائش میں ڈال دیا. اچھا پھر اگر نہ کیا, امام صاحب میں نے کہا تھا خیال نہیں کیا آپ نے,
اللہ
اب وہ خدا کا بندہ اللہ رسول کا جو حکم ہے اس کا خیال کر رہا ہے, اب وہ آپ کی نہیں مانے گا. اگر واقعی وہ شریعت کے احکامات کو جاننے والا بندہ ہے اور وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اب تو مزید جو ہے مجھ پر پابندی ہو گئی ہے کہ اب میں اس بندے کا خیال نہیں کر سکتا, ورنہ اب یہ نماز جو ہے وہ اللہ رسول کے لیے طول دینا نہیں ہوگا, بڑا کرنا نہیں ہوگا, اس بندے کے لیے ہوگا جو کہ جائز اور درست نہیں ہے, تو ہمیں اپنی روش کو وہ اس انداز میں جو ہے اس کو تبدیل کرنا چاہیے. آپ کچھ پہلے آئیں مسجد کے اندر جو ہے بیٹھنا, نوافل پڑھنا اور دیگر جو ہے وہ سنت قبلیہ وغیرہ ادا کرنا یقیناً سعادت مندی کی بات ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ مسائل سے عام طور پر لوگ آگاہ نہیں ہوتے, جانتے نہیں ہیں, تو وہ اپنے تئیں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کام صحیح نہیں ہوا. دیکھیں کوئی چیز آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے, یا کسی چیز کو آپ غلط سمجھ رہے ہیں, غلط سمجھ رہے ہیں, ضروری نہیں کہ وہ غلط بھی ہو. تو اس کو جب تک آپ پر یقین نہ ہو جائے کہ یہ بات غلط ہے, اس وقت تک بندے کو غصے میں بھی نہیں آنا چاہیے. کہ جو مطلب بعض اوقات طبیعت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جی آپ نے ایسے کر دیا, یوں کر دیا, وہ کر دیا, بعد میں پتہ چلے کہ بھائی جناب ہی کی غلطی تھی, تو اب وہ غصہ, وہ جذبہ, وہ جوش آپ کو مزید جو ہے وہ ندامت دلوائے گا. اس لیے جب کوئی کام, مثال کے طور پر مسجد ہی کے اندر آپ گئے, کوئی کام جو ہے جیسے یوں کہہ لیں کہ موسم کی تبدیلی کے باعث جو ہے وہ صفیں بچھانا تھی, دریاں بچھانے تھی, لیکن نہیں بچھائی گئی, مثال کے طور پر اب جاتے ہی چڑھائی کر دینا مسجد انتظامیہ پہ, اتنی سردی ہو چکی ہے, موسم بدل گیا ہے, اب لوگوں کو خیال نہیں ہے, اور یہ ہے اور وہ ہے, باتیں اتنی کی اور پتہ یہ چلا کہ جی مسجد کی دریاں جو ہے یہ بندہ اپنی بھڑاس نکال چکا. اب بعد میں پتہ چلا کہ جی دریاں دھونے کے لیے دی گئی تھی, مشین خراب ہو جانے کی وجہ سے ایک دن لیٹ ہو گئی ہیں, اب آپ کا غصہ جذبہ کدھر گیا جی؟ اب یہ تو معذور ہیں بےچارے, اس معاملے میں وہ کر ہی نہیں سکتے تھے کچھ, لیکن آپ نے خام خواہ ایک تو مسجد میں شور مچایا, اپنا آپ بھی آپ نے دکھا دیا کہ ماں بدولت جو ہے وہ ذرا سر باتوں پر اتنا جو ہے وہ یوں برنگیختہ ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, جذبے میں آ جاتے ہیں. تو یوں آپ پہلے اچھے انداز میں ایک بات جو ہے وہ کسی سمجھدار آدمی سے کریں, مسجد نظامیہ ہے یا امام صاحب سے آپ کہنا چاہتے ہیں, تو اچھے انداز میں, احسن انداز میں, وہ بھی انسان ہی ہیں, آپ کے مسلمان بھائی ہیں. ہاں یہ ایک طور پر جو ہے وہ ہم سے زیادہ, ایک دیکھیں بعض اوقات تو گھر میں ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو گھر کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کرتے.
صحیح,
اخراجات چلانے کی جو ذمہ داری ہے نا, وہ عام طور بہت سارے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ والدہ کو دے دی جاتی ہے, جی آپ چلائیں, جی ماں کو دے دی, بچوں کی ماں کو جو ہے وہ ذمہ داری دے دی. آپ گھر میں گھر چلانے کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے, اور چند افراد وہ ہیں کہ جو کچھ افراد کی ذمہ داری بھی, اللہ کے گھر کی بھی, اس کو مینج رکھنے کی بھی, دیگر ساری کی ساری ذمہ داریاں وہ قبول کر رہے ہیں اور پھر اس کو چلا بھی رہے ہیں. اگر ان سے کسی معاملے میں کوئی غلطی, کمی, کوتاہی ہو جائے, کوئی ایسی بات جو آپ کی طبیعت کے موافق نہیں ہے, تو انہیں اسی انداز میں پیار محبت کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا چاہیے. یہ ہمارے خیر خواہ ہیں کہ ہمارے لیے وہ راحت کا سامان کر رہے ہیں. آپ دیکھیں مثال کے طور پر جیسے رمضان مبارک آتا ہے یا موسم کی تبدیلی ہوتی ہے, آپ کو فکر ہو یا نہ ہو, لیکن مسجد نظامیہ کو فکر ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے, اب پنکھا خراب ہو گیا اس کو ٹھیک کروانا ہے, دیگر جو مینجمنٹ کے کام ہیں ان کو جو ہے وہ دیکھنا ہے, درست کرنا ہے, یہ ساری کی ساری چیزیں. ہمیں تو اس بات کی بھی فکر نہیں سیور جل رہا ہے یا بند ہے, لیکن مسجد کمیٹی کو, انتظامیہ کو, امام صاحب کو, جو لوگ مسجد کی خدمت گار ہیں, ان کو فکر ہے کہ یار یہ بلب بند ہو گیا اس کو چینج کرنا ہے.
ایسی بات,
تو یہ ہمارے محسن ہے, ہمیں ان کا احسان ماننا چاہیے اور اچھے انداز میں جو ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے.
اور جہاں ان کی کوئی کمی ہے تو اس کمی کو اچھے انداز میں پوائنٹ آؤٹ بھی کرنا,
دست و بازو بنے نا جی.
بالکل دست و بازو بنے.
سلمان بھائی ایک اور بات بھی دیکھیں, مسجد کی خیرخواہی کی ذمہ داری جو ہے نا شرعی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایسا تھوڑی ہے کہ میں یہ کہہ کر بری ذمہ ہو جاؤں, میں کہوں کہ یار یہ میرا گھر ہے اس کے اندر میں بلب لگاؤں نہ لگاؤں, سیور چینج کروں نہ کروں. یہ اللہ کا گھر ہے, اور جیسے مسجد کمیٹی کے لیے یہ اللہ کا گھر ہے, میرے لیے بھی یہ اللہ کا گھر ہے.
صحیح.
تو ہم سب کا اس اعتبار سے مشترکہ ہے کہ اگر مسجد کمیٹی کے افراد جو ہے وہ کسی کام کو نہیں کر پائے, اگر میں اچھے انداز میں کر سکتا ہوں, انہیں اعتماد میں لے کر میں وہ کام کروا دوں.
بہت اچھی بات. میں وہ جو پوائنٹ ہے میرا بھی وہ رہ جائے گا. مسجد کے اوپر بات ہے, ظاہر سی بات ہے مسجد کمیٹی, امام, مؤذن, نمازی, محلہ, یہ سب بیچ میں آتا رہے گا انشاءاللہ. یہ جو ایک کیٹیگری ہے نا, یہ امام کے بارے میں اس طرح کی یعنی جو آپ کو صورت آتی ہے اس میں اگر امام صاحب سے غلطی ہوئی تو بولنا بھی ان کو تو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا, تو یہ کہا بات بھی جو ہے وہ درست بات نہیں. یا یہ امام صاحب تو جمعے کی نماز جو ہے پانچ منٹ میں ہی ختم کرا دیتے ہیں, بھائی دس منٹ تو کم از کم لگائیں.
اصل میں یہ ایک فرد ہے سلمان بھائی, ایک بندہ وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ جی جلدی پڑھا دی, اور دس وہ ہیں یا پچاس وہ ہیں جو کہتے ہیں جی امام صاحب بہت اچھی نماز پڑھاتے ہیں, ماشاء اللہ بندہ نماز میں ہی رہتا ہے. تو ایک یہ بھی ہے. اب جو ایک فرد ہے, ایک آدمی ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سب کے سب لوگوں کو, حالانکہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز جو ہے وہ خفیف پڑھائی گئی ہے یا طویل پڑھائی گئی ہے. اگر آپ نے ایک شخص کو اپنا امام بنایا ہے تو اسے کیا سمجھ کے امام بنایا آپ نے؟ وہ مسائل کو جاننے والا ہے, نماز لمبی پڑھانی ہے چھوٹی پڑھانی ہے یہ اس کو پتا ہے نا بھائی, یہ اس کا مسئلہ ہے. مسجد کے اندر ہزار نمازی ہیں, اگر ہزار کے ہزار اپنی ڈیمانڈ لے کر امام صاحب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے حضرت نماز بڑی پڑھائیں, حضرت نماز چھوٹی پڑھائیں, تو حضرت بےچارے آپ لوگوں کو ہی راضی کرتے رہیں گے, جو شریعت کا مسئلہ ہے اس کو بھول جائے گا بےچارا. اس لیے اگر وہ عالم دین ہے جس کو آپ نے امام منتخب کیا ہے تو پھر اس پر چھوڑ دیں معاملہ. بعض کو اس کی اپنی طبیعت بھی, اپنی طبیعت کا بھی
پتا ہوتا ہے نا, وہ پھر بول بھی دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام ہے یا ہمیں کرنے دیجئے. اور دوسری بات میں یہ اس پر آ رہا ہوں کہ آخر یہ کیوں ہے کہ بھئی دس منٹ تو کم از کم لگائیں؟ اس لیے ہے کیونکہ میں آ ہی اس وقت رہا ہوں جب تشہد بھی ختم ہونے والا ہے. ایک تو یہ ہے کہ بھئی تشہد مطلب شروع ہی ہوا ہے, آخری رکعت میں التحیات جیسے وہ بیٹھتے ہیں بیٹھے ہی ہیں, تو میں کب آ رہا ہوں؟ میں اس وقت آ رہا ہوں کہ جب بس سلام پھرنے والا ہے. اب میں آنے کو ذرا تھوڑا وہ پہلے کر لوں, ٹائم پر آ جاؤں, ایک بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی صورت مجھے یاد ہے اور وہ پڑھتے ہوئے امام صاحب نے کوئی جو ہے وہ غلطی ان سے ہو گئی ہے, تو امام کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلطی کس درجے کی ہے, اس درجے اس غلطی کا کیا حکم ہے, تو یہ اسی کے سپرد جو ہے وہ رہنا چاہیے. آپ بتا سکتے ہیں جی آج یہ صورت مبارک میں یہ لفظ رہ گیا, یہ آیت یوں نہیں ہے یوں تھی, تو اس کو جو ہے وہ درست کرنے کی حاجت ہے, اس کو یوں دیکھ لیں آپ دیکھ لیجیے گا. یہ بھی بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. اور اس کے ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں ہے, عجیب امام ہے بھائی جان, اس کو تو بہت کچھ آتا ہے, وہ بھی آدمی ہی ہے, غلطی اس سے ہو گئی تو تھوڑی آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں کتنا آتا ہے, ہم یہ دیکھ رہے ہیں ہمیں کتنا آتا ہے, آپ کی بجائے ہمیں کر لیتے ہیں بھائی, مجھے کتنا آتا ہے.
سلمان بھائی اس میں ایک چھوٹ
بات ایک اور میں ملوز بھائی, یہ بہت ساری باتیں بات ہے آپ کے
آج موضوع ایسا ہے جو ہر کسی کے متعلق ہو سکتا ہے, مدنی چینل کے ناظرین جو ان کی کالوں کا بھی تاتا بنتا
جی ضرور انشاءاللہ یہ بھی لیں گے. آپ بھی امام, خالد بھائی بھی امام, عدنان بھائی بھی امام, میں بھی بالکل امام رہا ہوں, شاہ زیب بھائی تو یہ بزنس مین آدمی ہے,
نمازی تو ہے نا, مقتدی تو ہے نا,
جی ہاں جی مقتدی تو ہے یہ, ماشاء اللہ چلے یہ تو ہے. تو یہ بھی ایک دیکھنے سوچنے کی بات ہے کہ ہم یوں بھی نہ کریں کہ ان کو آتے ہی کچھ نہیں ہے, ایسی بات نہیں ہے, یا ان کو دو صورتیں ہی آتی ہیں, یہ بھی درست بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, تیسری بات جو کی تھی کہ جنہوں نے عید پہ آنا ہوتا ہے تو وہ بعض کا تو شور میں جا دیتے ہیں, یہ یوں نہیں کیا یوں کر دیا, یوں نہیں کیا یوں کر دیا, تو امام کو پتہ ہوتا ہے کہ اس غلطی اگر ہو گئی ہے تو امام کو بھی پتہ چل جاتا ہے, عید میں اگر ہو جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ہو گیا, الفاظ بیان کرنے میں غلطی ہو جائے تو تھوڑا غلطی کا مارجن اس کو بھی دینا چاہیے. ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں, ہمیں بھی جو ہے نا وہ طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے, اور کوئی غلطی کر رہا ہے تو اس کو بھی طریقے سے ڈیل کیا جانا چاہیے. تذلیل کا پہلو نہ نکالیں, تذلیل نہ کریں. میں جس پوائنٹ پر آ رہا ہوں نا جی, وہ جو آج بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم کسی کی غلطی پر اس کی تذلیل نہ کریں, اس کو ذلیل نہ کریں. کنفیوژن اگر ہو تو اس کو کلیئر کر لیا جائے. آپ کو کسی مسئلے پر, کسی بات پر کوئی کنفیوژن ہے, آپ کو کسی بات پر لگ رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے, تو اس کی کلیئرٹی جو ہے نا وہ لے لی جائے. کیونکہ بعض اوقات جب ہم کسی معاملے میں کنفیوز ہوتے ہیں اور ہم کلیئرٹی لے لیتے ہیں یا پوچھ لیتے ہیں تو چیز کیا ہو جاتی ہے, واضح ہو جاتی ہے اور اس کا جو پہلو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے جو ہماری سمجھ میں بھی آ جاتا ہے. تو آپ کبھی کنفیوژن ہو تو اس کی کلیئرٹی کر لینی چاہیے, کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وہ پوچھ کر اس کو کلیئر کر لینا چاہیے. یہاں جس طرح جو نماز پڑھنے آ رہے ہیں ان کے لیے آداب ہیں, ویسے ہی جو نماز پڑھا رہے ہیں اور مسجد سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ آداب ہیں اور بڑے اہم آداب ہیں. ہم اگر پروگرام جو دیکھ رہے ہیں ہمارا تعلق اگر مسجد کے انتظام و انصرام سے ہے تو ہمارے لیے خوش اخلاق ہونا یہ بہت ضروری ہے. یاد رکھیں جو مسجد میں آ رہا ہے بہرحال وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے آ رہا ہے, یہ تو بات ایک بڑی کلیئر ہے, بڑی واضح ہے, ٹھیک ہے. تو ہمارا اخلاق اور ہمارا انداز اس طرح کا ہونا چاہیے کہ لوگوں کا مسجد کی طرف رجحان بڑھے, نہ کہ اس طرح کا اخلاق و انداز ہو کہ جو آ رہا ہے اس کو بھی جو ہے وہ وہاں سے بھیجنے والی جو ہے نا وہ بات کر لی جائے. پاکستان کا تقریباً کہا جاتا ہے کہ 70-80% جو حصہ ہے یہ دیہات پر مشتمل ہے. ایک پاکستان ایگریکلچرل ایک ملک ہے, زراعتی ملک ہے. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر پروگرام دیکھ رہے ہیں کسی دیہات میں بھی دیکھ رہے ہیں یا جہاں بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ باتیں کنسیڈر کرنے کی ہیں, غور کرنے کی ہیں. مسجد میں آنے والے کسی نوجوان سے یا کسی جوان سے یا کسی بچے سے وضو کرنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, یا کوئی بچہ ہے, جیسے بچے مدرسہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں تو بچہ اگر کوئی دوڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو ایسے بچے کو گالی گفتار کا کام کرنا یا کسی ایسے جوان یا نوجوان کو جو وضو کرنے میں غلطی کر رہا ہے اس کو ذلیل کرنا, اس کی اجازت بہرحال نہ امام صاحب کے پاس ہے, نہ مؤذن صاحب کے پاس ہے, نہ ہی مسجد کمیٹی کے پاس ہے اور نہ ہی کسی اور کے پاس ہے. یہاں اگر امام حسن و حسین کا فیضان نصیب ہو جائے نا ایسے موقع پر تو غالب بیڑا پار ہو جائے. میں چاہ رہا ہوں آپ بیان فرما دیں اس کو.
بالکل, کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت کا شاہکار ہے
اللہ,
اور یہ دیکھا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو کس طرح سمجھا رہے ہیں. سلمان بھائی, کثیر روایات میں آپ نے ہم نے پڑھا سنا علماء سے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز مبارک یہ ہے کہ خود مسجد میں نماز ادا فرما رہے ہیں, امامت کروا رہے ہیں, اور سلام پھیرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نمازیوں سے ایک بات ارشاد فرماتے تھے.
جی,
وہ فرماتے تھے لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ ایسے ایسے کرتے ہیں.
اللہ اکبر,
یعنی کتنا پیارا انداز ہے سمجھانے کا کہ معاشرے میں کوئی غلطی دیکھی گئی, اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا اور بتا دیا گیا کہ یہ کام کرنا غلط ہے, اس کو درست کر لیا جائے. کوئی بندہ معین نہیں ہے کہ تم نے یہ غلطی کی تھی, آئندہ ایسا نہیں کرنا, 20 بندوں کے سامنے اس کو اس طرح سے کہہ دیا جائے. اسی طرح جب ہم کسی عبادات کے معاملے میں کسی کی کوئی غلطی کوتاہی دیکھتے ہیں
جی,
تو اس میں بھی ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ اس غلطی کو دور کیا جائے. جب ہم سارا وقت یہ اپنا بات کا آغاز جو کرتے ہیں وہ جھڑکنے اور جھاڑنے سے کر دیتے ہیں, تو اس کو جس کو وضو کی غلطی بتانی تھی
جی,
جس کو نماز کی غلطی بتانی تھی, اس کا دماغ غلطی کی طرف کب جائے گا؟ وہ تو وہیں اٹک جائے گا کہ یار یہ کوئی بات کرنے کا طریقہ ہے. اس طرح بات شروع کرتے ہیں, بات کرنے کا انداز یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا, حسنین کریمین کا جو آپ نے ارشاد,
اللہ اکبر,
کہ آپ نے وضو کیا, آپ دیکھیں ہم دونوں وضو کرتے ہیں, آپ بتائیے گا کہ ہم میں سے کس کا وضو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کے زیادہ قریب ہے, کون زیادہ اچھا وضو کر رہا ہے. اب دونوں ہی حضرات وضو کر کے دکھا رہے ہیں اور جس کو سمجھانا مقصود ہے وہ سمجھ جاتا ہے, جس کو سمجھانے کا ارادہ تھا وہ سمجھ بھی گیا کہ یقیناً آپ کا وضو تو درست ہی ہے, میرے وضو میں غلطی تھی.
اللہ,
اپنی غلطی بھی دور ہو گئی اور انداز کتنا پیارا دیکھنے کو ملا. ایک رہتی دنیا تک کے لیے بات بیان ہو گئی کہ سمجھانے کا انداز بڑی سرکاروں کا,
واہ واہ,
اتنی بڑی سرکاروں,
اللہ اللہ اللہ,
اتنا پیارا, اتنا میٹھا, اتنا پولائٹ اور اتنا دل میں اترنے والا ہے. اب دیکھیں نا آج ہم کس کے سمجھانے کی مثالیں دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کی اگر بات کریں تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے والوں کو سمجھایا, نماز کے بعد اگر کوئی دعا میں غلطی کر رہا ہے تو سمجھایا, کسی نے بغیر حمد کے بغیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے ڈائریکٹلی دعا شروع کر دی तो उसको भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं, लेकिन वो समझाने का अंदाज कैसा है कि सलमान भाई देखें, इमाम है, यानी इस हैसियत में अगर हम यूँ देखें कि एक इमाम है जिस इमाम ने अपने मुक्तदियों को समझाया है, और उनका इमाम का समझाने का, मुक्तदियों को समझने का अंदाज इतना प्यारा है कि इस एज इट इज नक्शे को अगर कोई तीसरा फर्द
जी
मजीद लोगों के सामने बयान कर रहा है तो जो मजीद लोग सुन रहे हैं उनके दिलों में इन सब की ही मोहब्बत पैदा हो रही है कि ये सुनने वाले कितने आला, ये समझाने वाला कितना प्यारा। लेकिन अगर हमारा अंदाज समझने समझाने का ऐसा है कि जिसको अगर कोट किया जाए तो बाद वाले बोलेंगे यार ये कोई तरीका था बात करने का, ऐसे कोई समझाना चाहिए था, तो फिर ये वही बात है कि जो अंदाज या जो मिजाज आने वालों के लिए भी मस्जिदों के दरवाजे बंद कर रहा होता है, अल्लाह तबारक व तआला की रिजा की तरफ आने के दरवाजे बंद कर रहा होता है। वही बात बहुत वैलिड है जो आपने फरमाई कि समझाने वाला बड़े प्यार से समझाए, जो अल्लाह के घर की तरफ कदम बढ़ा रहा है ना
जी।
नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा काम ना बताऊं कि जिससे अल्लाह ताला खताएं मिटा दे और दरजात को बढ़ा दे।
वाह वाह।
सहाबे कराम अलैहिम रिदवान अर्ज करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्यों नहीं, जरूर बताइए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो पूरा वुजू करना है और मस्जिद की तरफ ज्यादा कदम चलना है।
वाह वाह।
ज्यादा कदम चलने की वजाहत मुफ्ती अहमद खान नईमी रहमतुल्लाह ताला ने यूं फरमाई, ज्यादा कदम चलने से मुराद ये है कि बार बार मस्जिद की तरफ जाए।
वाह वाह।
मुराद ये नहीं कि घर के करीब की मस्जिद छोड़कर बहुत दूर जाए, एक नमाज दूसरी नमाज जो नमाज पढ़े वो मस्जिद में, उसके अलावा भी मुफ्ती साहब ने लिखा कि अगर सुने के मस्जिद में कोई वाज़ो नसीहत का सिलसिला चल रहा है तब भी मस्जिद की तरफ जाए कि ये काम नेकियों को बढ़ाने वाला, दरजात को बुलंद करने वाला और गुनाहों को मिटाने वाला।
मरहबा, सुभान अल्लाह, बड़े अहम उनवान को हमने लिया है और उस पर भी बात की है। यहाँ एक दूसरा पहलू भी है, लेट्स सपोज फर्ज कर लें, लेट्स सपोज का माना होता है फर्ज कर लें,
ठीक,
फर्ज कर लें कि मैं मस्जिद में गया और मुझे मस्जिद में किसी बंदे ने ऐसे अंदाज से मुझे डील किया कि जिस अंदाज में डील नहीं करना चाहिए, मुझे बताएं कसूर किसका है, मस्जिद का नहीं, उस इबादत का जिसके लिए आप कहें नहीं, ये एक थर्ड पर्सन का एक मामला हुआ, तो क्या मैं वो उस थर्ड पर्सन के मामले की बिना पर मैं मस्जिद में जाना छोड़ दूंगा भी, चूंकि मुझे यूं जो है वो कहा है मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा या मैं नमाज ही नहीं पढ़ूंगा, अला याज बिल्ला माज अल्लाह, तो ये तरीका भी दुरुस्त नहीं है। जिस तरह एक बात बयान हो रही है कि जो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं, जो बुजुर्ग जा रहे हैं, उनको खुश अखलाक बनना है और अच्छे अंदाज में मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ एक प्यारे अंदाज में बातचीत भी करनी है, अगर अती है तो उसको भी बताना है, कोई इस तरह का मामला है इसको अच्छे तरीके से खुश अखलाकी से करना है, तो यूं ही अगर मेरे साथ किसी ने बद अखलाकी भी कर दी माज़ल्ला, अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, तो अब मैं मस्जिद में जाना छोड़ दूं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, इंतहाई अहम पहलू है, इसको भी जो है वो कंसिडर करना चाहिए। और एक और बात है, मस्जिद में बाज़ औक़ात कुछ लोग जो है वो शोर शराबा भी करते हैं। आइए ज़रा देखिए कि क़िबला मुफ्ती शफीक साहब दामत क़दमुल क़ुदसिया इस हवाले से क्या फरमा रहे हैं। जी,
याद रखें क़यामत की कई बड़ी बड़ी निशानियां हदीसों में बयान की गई, जब तक वो नहीं होगी तो उस वक्त क़यामत वो नहीं आएगी। क़यामत की कई निशानियां ऐसी हैं जिनका ताल्लुक बाज़ का है आमाल से, वो आमाल वाली यानी लोग बद अमली में पड़ जाएंगे, बेअमल हो जाएंगे, गुनाह करेंगे, तरह तरह के और नाफरमानियां करेंगे, वो तो पाई जा रही, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसी बड़ी बड़ी क़यामत की निशानियां, बड़ी बड़ी निशानियां जिन हदीसों में बयान किया गया, वो जब तक नहीं पाई जाएंगी क़यामत नहीं आएगी। जब मस्जिदों में आवाजें बुलंद की जाएंगी, अल्लाहु अकबर, मस्जिदों में आवाजें बुलंद की जाएंगी, मस्जिदों में शोर शराबे करना, मस्जिदों के अंदर, और भी रिवायात जिनमें यह भी फरमाया गया कि मस्जिदों के अंदर गाने बाजे बजाना, यह भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। और माद अल्लाह सुम्मा माद अल्लाह, آج یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1400 سال پہلے بیان کی تھی, اور جس کو ایک آدمی سن کر کہے کہ یہ شاید یہ کیسے ہوگا مسجد کے اندر گانا بجا یا اس طرح کی کوئی چیز, آج ہم دیکھتے ہیں تو اس طرح کی کئی چیزیں ہمیں وہ نظر آ جاتی ہیں. علمان الحفیظ, یہ مسلمانوں کو خود اس چیز کا خیال کرنا چاہیے, ان کے تقدس مسجدوں کے تقدس وہ پامال نہ ہوں, ان چیزوں کا خیال کرنا ان کی ذمہ داری اہل مسلم مجھ پر آپ پر یہ سب پر اہل محلہ پر یہ لازم ہوتی ہے کہ ہم مسجدوں کے احترام کریں, مسجدوں کو شور شرابے سے, مسجدوں کے اندر لڑائی جھگڑا کرنے سے, مسجدوں کے اندر گالم گلوچ کرنے سے, مسجدوں کے اندر تجارت کاروبار کرنے سے, یہ ساری چیزوں سے مسجدوں کو وہ بچانا ہے اور ان کے تقدس کا خیال رکھنا ہے. گانے باجے کی ایک صورت یہ بھی کہ ہم اپنے موبائل کو اچھا بنا لیں, ستھرا بنا لیں, کہ کم از کم ہمارا موبائل کی وجہ سے مسجد کے اندر میوزک نہ چلیں, ہمارے موبائل کی وجہ سے مسجد کے اندر گانے نہ چلیں. بعض لوگ بہت گانوں کی ٹون رکھتے ہیں اور مسجدوں کے اندر وہ چلتی رہتی ہیں, تو ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو ضرور بچائیں. یہ تو ویسے ہی گناہ کا کام ہے, لیکن مسجدوں کے اندر اگر ایسا ہوگا تو پھر اس کی شدت اور بڑھ جائے گی.
چلے جی, اللہ پاک مسجد میں شور و شراب سے ہمیں بچائے, لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے مسجد میں نہ جائیں, اور یہ بھی خیال رکھیں.
بھائی لڑائی جھگڑا کرنے ہم نہیں جاتے, مسئلہ یہ ہوتا ہے ہم جاتے ہیں کوئی نہ کوئی چھیڑتا, کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ہو جاتی ہے کہ پھر غصہ آ جاتا ہے. اب کیا کریں, مسجد اللہ کا گھر ہے, اس میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے کہ غصہ آ جاتا ہے. ظاہر سے کوئی غلطی کر رہا ہے نا تو مجھ سے تو پھر برداشت نہیں ہوتا, وہ بھی اللہ کے گھر میں, تو پھر میں تو رکھ دیتا ہوں. پھر
اللہ یعوذ باللہ, نہیں
آپ ایسا کرتے ہیں؟
نہیں نہیں, اللہ نہ کرے میں ایسا کروں.
اچھا
میں مزاج بتا رہا ہوں, لوگوں کا ایک مزاج ہی ہوتا ہے, یعنی نا وہ مسجد میں خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں, نل بند کرو, نل بند کرو, یہ پنکھے کیوں چل رہے ہیں بھائی, وہ والا بلب بند کر دو, وہ کھول دو, اے سی کا رخ اس طرف کرو, تو وہ ساری جو ہے نا پچ وہیں پہ کھڑو کے سیٹ کروا رہے ہوتے ہیں. یقین کریں, وہ بعض اوقات تو جماعت قائم ہوئی بھی ہے پیچھے سے ہی آوازیں آ رہی ہیں. یا اللہ رحم کرو بھائی, خیر اچھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں یہ بتا دو, سلمان بھائی خاموش مزاج لوگ زیادہ ہوتے ہیں جو مسجد میں آتے ہیں, بڑے آرام سے جناب چپلے اتارتے ہیں, رکھتے ہیں, وضو کرتے ہیں یا وضو کر کے آتے ہیں, آ کے بیٹھ جائیں گے, سنتیں پڑھیں گے, تلاوت میں مشغول ہو جائیں گے, اور آداب و وظائف میں مشغول ہو جائیں گے, نماز میں شامل ہو جائیں گے, آخر تک شامل رہیں گے, اور بڑی خاموشی سے اسی طریقے سے چلے جائیں گے. یہ طبقہ زیادہ ہے.
صحیح, ماشاء اللہ, اللہ برکت دے جی, اور اللہ تعالیٰ ہماری خامیاں دور فرمائے اور ہمیں اچھائیاں کرنے کے لیے سارت نصیب فرمائے. کون شامل کرتے ہیں, پھر مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. جی,
مبلغین سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ مسجد کے آداب جو ہیں یا مسجد کے بارے میں جو احادیث وغیرہ ہیں یا اس طرح کی کوئی اقوال بزرگان دین کے, یہ پڑھنے ہوں ڈیٹیل سے تفصیل سے تو کون سی بک کا مطالعہ کرنا چاہیے؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کوئی مسجد میں باتیں کر رہا ہو تو اس کو کیسے سمجھایا جائے؟
جی خالد بھائی,
سبحان اللہ, اگر ڈیٹیل سے پڑھنا چاہیں تو بہت ساری کتابیں اس پر ہیں جو ان ڈیٹیل میں لیں گی, لیکن اگر مختصر اور اجمالی طور پر مسجد کے ساتھ ہمارا کیسا تعلق ہونا چاہیے اور اس میں حاضری کے آداب کس طرح سے ہونے چاہیے, تو امیر السنت دامت برکاتہم العلیہ کا ایک رسالہ ہے, مسجدیں خوشبودار رکھیے.
واہ واہ,
یہ رسالہ پڑھ لیں گے تو اپنی طہارت کا بھی ایک ذہن بنے گا, اور مسجد میں حاضر ہو رہے ہیں تو اس گھر کی فضیلت اور عظمت بھی انشاءاللہ دل میں بیٹھے گی. اللہ نے چاہا تو آداب ہم بجا لانے میں کامیاب, آداب کے مطابق مسجد میں حاضر ہو سکیں گے, اور اللہ کریم حاضری بھی عطا فرمائے. اور دوسرا بھی کوئی سوال تھا ساتھ؟
جی یہ اسی کے متعلق تھا, آداب وغیرہ جو ہے نا یہ بتایا جائے. جی,
برکت الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال عطاری. سلمان بھائی, مسلمانوں کی ایک ایسی تعداد ہے کہ جو فجر کی نماز کے وقت اللہ کے گھر میں حاضر نہیں ہوتے, اس پر بھی آپ ہمیں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجئے گا, اور مجھے مدینے کی یاد میں کوئی کلام بھی سنا دیجئے گا. جزاک اللہ خیر.
آمین. بالکل, مسجد میں حاضری دینی چاہیے, اور فجر میں بھی حاضری دینی چاہیے, ظہر میں بھی, عصر میں بھی, مغرب میں بھی, عشاء میں بھی. ہمارے ریمائنڈر ہوتے ہیں اور موبائل میں الارم بھی ہوتے ہیں. الارم موبائل میں لگا ہوا, بچے کو اسکول چھوڑنے جانا, اس کا الارم ہمارے موبائل میں ہے. فجر کی نماز اس سے پہلے ہے, کیا اس کا الارم ہمارے موبائل میں ہے؟ یہ ظاہر سی بات جو اٹھانے والی چیزیں, یہ اس پر بھی غور ہونا چاہیے. اور پھر ایک اور بات ہے کہ جب ہم رات میں سوتے ہیں تو کبھی ہمارے دماغ میں صبح یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے اٹھ کے؟ یہ بھی غور کرنے والی بات ہے. یہ چیزیں ہیں, ان کو سب کو جو ہے وہ اپنانا چاہیے. اور مسجد کی حاضری بالکل, بلکہ اندھیرے میں تو چل کر مسجد میں جانا, اس کے تو الگ سے اجر و ثواب ذکر کیا گیا ہے جنت میں جانے والے اعمال کتاب کے اندر. تو اللہ تعالی ہمیں سارت نصیب فرمائے, حاضری دیں اور الارم بھی لگائیں اور اس طرح کے جو ہے وہ انداز بھی اپنائیں کہ مسجد میں ہماری حاضری یہ ہوتی رہے. ٹھیک ہے, آگے.
میرا نام آمینہ بیرا ہے, میں گجرات سے بات کر رہی ہوں. سلمان بھائی آج آپ کا شیشہ بہت اچھا لگتا ہے, آج میں آپ کو ناچ سناؤں گی. یعقوبِ مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا تاکہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. یعقوبِ مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا تاکہ میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. جزاک اللہ خیرا.
واہ بھائی واہ, ماشاء اللہ. یہ آپ نے مناجات یعنی جو دعا کے اشعار ہوتے ہیں یہ پڑھے ہیں, ماشاء اللہ, اللہ برکت دے آپ کو. مرحبا. شاید ایسے کوئی نعت خوان نہیں پڑھ سکے گا جیسے آپ نے پڑھے. کیا بات ہے جی, ماشاء اللہ, خوش رہے جی.
میرا نام عبدالرحمد ہے, میں ضلع پور جٹا سے بول رہا ہوں. سلمان بھائی میری نعت ہے, اسلام بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ والا کلام سنا دے. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. جزاک اللہ خیرا.
آمین, ماشاءاللہ, یہ تو آپ نے سنا دیا بھائی. اللہ برکت دے آپ کو, خوش رہیں, سلامت رہیں, آباد رہیں جی.
مجھے یہ کلام سنا دیں. بے خود کیے دیتے ہیں انداز جو بنا, عادل میں تجھے رکھ لوں.
بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی.
مجھے کلام سنا دیجئے. مرشد دادی دار ہے باہو.
بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی.
میرا نام عبد الرزاق اتاری ہے, میں نیو کراچی سرجانی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ پروگرام کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے بہت اچھا ہے, روزانہ باقاعدگی سے سنتے. اور ایک کلام سننا تھا سلمان بھائی سے, ہماری فرمائش کر دینا. آقا آ جائیے, آقا آ جائیے.
اللہ برکت دے آپ کو, بڑی مہربانی, بہت شکریہ جی. وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں, یہ کلام سنوائے عمران بھائی کا یہ میسج ہے, بہت شکریہ, اللہ برکت عطا فرمائے. اور سہارا چاہیے سرکار, یہ کلام سننا ہے, ملتان سے فرمائش ہے, بہت شکریہ. اور کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر, مرحبا, سبحان اللہ, کیا پہلے کلام کی فرمائش کی ہے آپ نے جی. اور آگے ہیں جی, اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, آمین, بہت شکریہ جی. شاہ صاحب سید رضوان علی ہیں, ان کی دعا کے لیے اللہ برکت دے آپ کو. اور دریا خان سے ہیں جی میسج ہے, بہت شکریہ. راشد بھائی ہیں جلال پور سے, لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم, یہ کلام سنائے. کچھ کلام سنتے ہیں شاہ صاحب بھائی جی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر, بہر دیدار مشتاق ہے ہر نظر, دونوں عالم کے سرکار آ جا پہر پچھلا پہر دونوں عالم کے سرکار آ جائیے آقا آ جائیے آقا آ جائیے سدرۃ
مسافر
آئیے آپ کو ایک پیکج ہم دکھانے جا رہے ہیں, بہترین کام دیکھیں.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, ایک بار پھر بہترین کام سیگمنٹ کے ساتھ. ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں اچھے بروں کی خبر نہ دوں؟ سب خاموش رہے. تین بار اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, استفسار فرمایا. ایک شخص نے عرض کی, جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہمیں ہمارے برے بھلوں کی خبر دیجئے. ارشاد فرمایا, تمہارا بھلا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو, اور تمہارا برا وہ شخص ہے جس سے خیر کی امید نہ کی جائے, اس کے شر سے امن نہ ہو. اس حدیث پاک کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرۃ المناجی میں ارشاد فرماتے ہیں, جس سے خیر کی امید کی جائے اور اس کے شر سے امن ہو. اس کے تحت فرماتے ہیں, یعنی قدرتی طور پر لوگوں کے دلوں میں اس کی طرف سے یہ ایک اطمینان ہے کہ یہ شخص جو ہے نا یہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا, یہ خیر کی ہی بات کرتا, اس سے خیر ہی پہنچے گی, اس سے بلائی ہی پہنچے گی. جس سے خیر کی امید نہ کی جائے اور اس کے شر سے امن نہ ہو, اس کے تحت مفتی صاحب فرماتے ہیں قدرتی طور پر لوگ اس سے ڈرتے ہوں کہ یہ شخص جو ہے نا بڑا خطرناک ہے, اس سے بچنا ہے, یعنی اس سے خیر نہیں بلکہ شر برائی پہنچے گی. تو مفتی صاحب یہ ارشاد فرماتے ہیں اس کے تحت. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, اب آپ اور میں غور کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں, اچھوں میں ہیں یا بروں میں, بھلوں میں ہیں یا خدا نخواستہ ان میں سے ہیں کہ لوگ جن سے ڈرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر مسلمان کی عزت کا محافظ بنائے, ہر مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے والا بنائے. واقعی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی بھلائی, ان کا جو ایک مزاج ہے, ان کا حسن اخلاق ہے, ان کے جو بہترین کام ہیں, وہ لوگوں کے دلوں میں ایسی عزت ہوتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے کہ لوگ ان کے حوالے سے ان کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ یار یہ بڑا ہی اچھا آدمی ہے, اچھے کام کرنے والا ہے, بہترین کام کرنے والا ہے, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تو ایسے جو ہوتے ہیں نا اپنی فیملی میں بھی, جس جگہ وہ رہتے ہیں وہاں بھی, ان کے پڑوسی, ان کے کولیگز, ان کے ساتھ کام کاج کرنے والے, ان کے ساتھ لین دین کرنے والے, یہ سیٹسفیکشن میں ہوتے ہیں, اطمینان میں ہوتے ہیں کہ یار اس شخص سے نا کوئی وہ تکلیف والا پہلو نہیں ہوگا. لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ لوگ ان سے ڈرتے ہیں, ان کے غصے سے ڈرتے ہیں, ان کی بد اخلاقی سے ڈرتے ہیں, ان کی بدتمیزی سے ڈرتے ہیں, لوگ ڈرتے ہیں کہ اس سے پالا نہ پڑے, بلکہ گھر والے ڈرتے ہیں, بچے ڈرتے ہیں. ایک روایت میں اس طرح ہے, ایسا شخص کہ گھر آئے تو گھر والے جو ہیں وہ ڈر جائیں, یعنی یہ برے آدمی کی علامات میں سے. تو ایسے بھی ہیں جن سے ان کے گھر والے ڈرتے ہیں, ان کے بچے ڈرتے ہیں, ان کے ماتحت ان سے ڈرتے ہیں, ان کے ساتھ کام کرنے والے ڈرتے ہیں, ان کے پڑوسی ان سے ڈرتے ہیں, ان کی بدتمیزی سے ڈرتے ہیں, ان کی بد اخلاقی سے ڈرتے ہیں, ان کے بیہیویئر سے ڈرتے ہیں, مس بیہیو سے ڈرتے ہیں. تو آپ اور میں ہم غور کریں کہ ہم کن میں سے ہیں. اگر ہم واقعی بہترین کام کرنے والے ہیں تو اللہ کی جو مخلوق ہے, اللہ کے بندے ہیں, ان کے دلوں میں انشاءاللہ ہمارے حوالے سے یہ ہوگا کہ اس سے کوئی تکلیف ہمیں نہیں پہنچے گی, کوئی شر والی بات نہیں پہنچے گی, خیر ہی خیر. لیکن اگر خدا نخواستہ ہمارے اخلاق میں کمی ہے, کوتاہی ہے, بد اخلاقی, بدتمیزی, غصہ اور دوسروں کو تکلیف دینا ایسا ہے, تو پھر آپ اور میں غور کریں کہ ہمیں کیا کرنا ہے, اپنی ان عادات کو یعنی درست کرنا ہے, نکالنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے, ہر مسلمان کا خون, مال اور عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. مفتی احمد یار خانی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اس کے تحت, یعنی کوئی مسلمان کسی مسلمان کا مال بغیر اس کی اجازت کے نہ لے, کسی کی آبرو ریزی نہ کرے, کسی مسلمان کو ناحق اور ظلمن قتل نہ کرے, کہ یہ سب سخت جرم ہے. مفتی صاحب ایک اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں, مسلمان کو نہ تو دل میں حقیر یعنی گھٹیا جانو, نہ اسے حقارت کے الفاظ سے پکارو یا برے لقب سے یاد کرو, نہ اس کا مذاق بناؤ. آج ہم میں یہ عیب بہت ہے, پیشوں نصبوں یعنی پیشے جو کام کرتے ہیں پروفیشن, نصبوں یعنی ذات کے حوالے سے, قبیلے کے حوالے سے, غربت افلاس کی وجہ سے مسلمان بھائی کو حقیر جانتے ہیں کہ وہ فلاں برادری سے پنجابی ہے, وہ بنگالی ہے, وہ سندھی ہے, وہ اردو بولنے والا ہے, وہ پٹھان ہے. تو اسلام نے یہ سارے فرق جو ہے یہ مٹا دیے ہیں. شہد کی مکھی مختلف پھولوں کے رس چوس لیتی ہے تو ان کا نام شہد ہو جاتا ہے, مختلف لکڑیوں کو آگ جلا دے تو اس کا نام راکھ ہو جاتا ہے. یوں ہی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا تو سب مسلمان ایک ہو گئے, اب خواہ وہ کالی رنگت والے ہوں یا سرخ و سفید یا روبی ہوں. سبحان اللہ عز و جل, دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. تو سبحان اللہ عز و جل, جب ہم دامن اسلام سے وابستہ ہوئے, مسلمان ہیں الحمدللہ عز و جل, تو اب اس طرح کی کوئی تفریق نہیں ہے کوئی لسانی بنیادوں پر, زبان کے لحاظ سے کہ فلاں کی لینگویج یہ ہے, فلاں کا قبیلہ یہ ہے, فلاں کا رنگ یہ ہے, فلاں کی نسل یہ ہے, فلاں کا پیشہ یہ ہے, تو ایسی کوئی تفریق نہیں. اسلام نے الحمدللہ عزوجل یہ تفریق مٹا دی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو متقی ہے, جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں تقوی نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.
ماشاءاللہ. لوگوں کو اپنے شر سے بچائیں, بڑا اہم پیغام تھا اس پیکج کا. لوگوں کو اپنے شر سے کیا کریں؟
بچائیں.
اور شریر مت بنے, شریر بھی نہیں بننا چاہیے, شر والا شریر اللہ بچائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کے لیے عافیت اور راحت سامانی کا ذریعہ بنا. کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے, کسی کا دکھ دور نہیں کر سکتے تو اس کو تکلیف بھی نہ دے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. عنوان جو ہمارا چل رہا ہے مسجد آج کا, ہمارا بڑا پیارا سلسلہ کار اس کے اوپر جو ہے وہ جاری ہے. عدنان بھائی, بعض لوگ مسجد میں کیا کرتے ہیں, کوئی اگربتی جو ہے وہ سلگا دیتے ہیں. اس پر آپ کی کیا رائے ہے, یا کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے, اور کیا ہی خوب ہو کہ جہاں امام صاحب نے نماز پڑھنی ہے ادھر ہی اگربتیوں کی چار پانچ مطلب وہ اگربتیاں جلا کر وہاں رکھ دی جائیں, تو کیا فرمائیں گے؟
اللہ اکبر. آپ نے شروع میں ایک بات فرمائی ابھی کہ تکلیف سے بچائیے. دیکھیں مسجد کو خوشبودار رکھنا یہ بہت سعادت مندی کی بات ہے, ثواب کا کام ہے, اجر کا کام ہے, اور بہت اچھا کام ہے. اور اس پر حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام نے اس کی ترغیب بھی ارشاد فرمائی ہے. اور مسجدوں کو معطر ہی ہونا چاہیے, یعنی مسجد ایسی ہو کہ جہاں آ کے نہ چاہتے ہوئے بھی بندے کا دل لگ جائے.
واہ واہ.
آیا تھا کہ میں جی صرف جو ہے وہ فرض پڑھ کے آ جاؤں گا, اور مسجد کا ماحول ایسا ہو, سبحان اللہ, ایک تو اللہ کا ذکر ہے اس کی ایک روحانیت ہے, اور جو ظاہری طور پر اس کو خوشبودار صفائی ستھرائی رکھنا, بندہ کہ نہیں جی اب تو میں چار رکعت نوافل اور بھی پڑھ کے جاؤں گا. مسجد ماشاء اللہ ایسی ہے, دل لگ. اور یہ جو اس طرح کے اہتمام انسرام کرنے کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ مسجد جو ہے وہ ایسی جگہ ہے, ایسی ہو کہ جہاں آ کے بندے کا دل لگے اور بندے کا بیٹھنے کو جی چاہے. گھر کے اندر جو ہے وہ اے سی ہو نہ ہو, یا وہ سہولیات جو گھر میں نہیں ہوتی, لیکن اللہ کے گھر کے اندر عبادت کرنے والوں کو کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سہولیات فراہم کرنے کا ذہن ہوتا ہے. الحمدللہ لوگ کرتے بھی ہیں. اچھا, اس پر اجر و ثواب بھی ہے. دیکھنا یہ ہے کہ آپ مسجد کو خوشبودار تو کر رہے ہیں, مثال کے طور پر اگربتی لگا کے, اگربتی سلگا کے, یا لوبان وغیرہ اور کوئی اس طرح کی چیز آپ جو ہے وہ سلگا رہے ہیں, لیکن وہ جو جس چیز نے پوری مسجد کو معطر کرنا تھا وہ ایک آدمی کے سامنے آپ نے رکھ دیے.
صحیح.
اور مسجد ماشاءاللہ وسیع اور عریض مسجد ہے, بڑی مسجد ہے, تو اب وہ مسجد کو تو خوشبودار کرے گی, لیکن اس کا جو دھواں ہے یا اس کے دیگر جو اس طرح کے اس کے ساتھ جو لاحق چیزیں ہیں وہ کہیں کسی مسلمان کے لیے تکلیف کا سبب تو نہیں بن رہے. اب وہ بیچارہ, اچھا مثال کے طور پر بیچارہ دمے کا مریض ہے, اس کو جو ہے وہ الرجی ہو جاتی ہے اس طرح کی چیزوں سے, دھوئیں سے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس کو کہیں دوسری طرف رکھ دو, تو اب ایک مزاج تو یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کا احساس کرتے ہوئے آپ اس کو تقسیم کر کے تھوڑا سا دوسری طرف رکھ دیں, تھوڑا سا دوسری طرف رکھ دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگربتی وغیرہ سلگانے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کا دھواں ایک بات, اور دوسرا جو اس کا جو چیز جو راکھ گر رہی ہے جلنے کے بعد وہ مسجد کے اندر تو نہیں گر رہی. ایک ان چیزوں کا بھی خیال رکھا. دیکھیں ہر چیز, یہ آپ کا گھر نہیں ہے کہ آپ جہاں چاہیں جو مرضی کچھ کر لیں, یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا گھر ہے, اس کے آداب ہیں. یہاں کیل لگانے کے بھی آداب ہیں, یہاں اگر بتی لگانے کے بھی آداب ہیں, اور بلکہ آپ اگر وہ دیا سلائی ماچس تیلی اگر آپ جلانا چاہتے ہیں نا تو اس کے بھی آداب ہیں, کہاں جلا سکتے ہیں کہاں نہیں جلا سکتے, یہ بھی ہمیں سیکھنا پڑے گا. تو آپ اس انداز میں مسجد کو خوشبودار نہ کریں کہ ساری کی ساری اگر بتیاں امام صاحب کے مسلح کے چاروں طرف لگا دی ہیں اور وہ بیچارے جو ہے وہ نماز پڑھانے میں ان کو تکلیف ہو رہی ہے, کسی اور شخص کو تکلیف ہو رہی ہو, ایسی جگہ کا انتخاب کیا جائے یا مسجد کو خوشبودار کرنے کا ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جو دیگر مسلمانوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے.
بڑی پیاری بات.
یہ یعنی یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کے لیے آپ کو مطلب یوں کہ مریخ پر جانا پڑے گا اور کوئی کورس کرنا پڑے گا. بعض چیزیں کامن سینس کی بھی ہوتی ہیں.
جی.
پتا ہے کہ پانچ سات اگر بتیاں آپ خود ایک اگر بتی گوارا نہیں کرتے اور امام کے سامنے یا کسی اور یوں کہہ لیں کہ کسی مقتدی کے سامنے چار چھ لگا دی ہیں تو بےچارے کو تکلیف ہوگی. اب اگر وہ کہہ رہا ہے تو اب یہ کہنا کہ نہیں اس کو چڑ ہے مسجد کو خوشبودار کرنے سے, آپ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ مسجد کے اندر جو ہے کسی قسم کی خوشبو ہو, جیسے آپ آتے ہیں ویسے ہی رہنا چاہتے ہیں. وہ بےچارا مصیبت میں ہے بندے خدا کے, وہ تکلیف میں ہے بےچارا, اور آپ سے فریاد کر رہا ہے کہ بھائی اس کو یہاں نہیں, اس کو دوسری جگہ لگا دیں, تو اس کی فریاد سن لیجئے. آپ کسی کے لیے آسانی کریں گے, اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے.
واہ سبحان اللہ, بڑی اچھی بات, اچھا کام اچھے طریقے کے ساتھ, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک بات ہوگی. اچھا مینوز بھائی, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بیان کر رہے ہوں اور آپ کے قریب ہی کسی نے اگر بتیوں کا یوں ایک مجموعہ جو ہے وہ جلا کر کے رکھ دیا ہو, کبھی ایسا ہوا؟
نہیں, مجھے ایسا اتفاق نہیں ہوا.
ایسا نہیں ہوا, مجھے ایسا اتفاق ایک سے زائد بار ہوا.
اللہ,
تو بہرحال یہ ان کی مہربانی ہے کہ میں نے ان کو اشارہ پھر یوں کیا یوں. تو وہ عمومی طور پر کیا ہوتا ہے, وہ آٹا ہوتا ہے میرا خیال, بعض جو اگر دان ہوتے ہیں اس میں اگر بتی لگ جاتی ہے, اور بعض لگا کرتے ہیں کپ کے اندر تھوڑا سا آٹا ڈال کے اس میں جو ہے وہ اس کو وہ اگر بتی کو لگا دیتے ہیں. تو بہرحال پھر انہوں نے مہربانی کی کہ اس کو انہوں نے بجھا دیا. تو یہ اگر بتی اگر ایسی جگہوں پر لگائی جائے کہ جہاں اس کی خوشبو پھیل جائے اور دھواں بھی زیادہ ایک سمت میں جو ہے وہ نہ بڑھے, تو میرا خیال ہے کام بھی ہو جائے گا اور مسجد جو ہے خوشبودار بھی.
اپنے مزاج سے نہ چلیں, ایک عمومی مزاج دیکھ لیا جائے.
جی
البتہ مجھے اگربتی کا تجربہ نہیں, ایک دفعہ دوران بیان میں نے پانی مانگا تھا, میں نے کہا گرم پانی دیجیے.
تو گرم پانی,
ہاں مطلب گرم پانی سے مراد تھا ٹیپ واٹر, سادہ پانی.
اچھا,
تو وہ واقعی میں گرم پانی سمجھے, وہ گیزر کا نا اچھا خاصا گرم پانی لیا.
اللہ اللہ,
تو وہ سارے گلی کی کھل گیا تھا گلا.
یا اللہ, زبان تو آپ کی پہلے سے متاثر ہوئی.
جی جی,
گلے میں تو کیا کھلنا ہے کیا بند ہونا ہے, اگلی بات ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. تو چلے, باتیں ہو رہی ہیں, ایک اس میں مشاہدات تجربات بھی بیان ہو رہے ہیں. تو یہ بھی مطلب ویسے آپ نے گرم پانی بھی تو مانگا تھا نا, بندے نے تو گرم ہی لا کے دیا نا.
جی جی,
لیکن آپ نے ابلتا ہوا پانی نہیں مانگا تھا.
ہاں, نہ میں نے کامن سینس استعمال کیا نہ انہوں نے استعمال کیا.
اچھا چلے جی, اللہ رحمت فرمائے.
خوشبو کے اندر بھی سلمان بھی ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے,
اسی طرف بھی آ رہا
کہ آپ خوشبو جو ہے, اچھا بعض اوقات لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو خوشبو مجھے اچھی لگ رہی ہے نا زمانے بھر میں سب کو وہی لگا دوں میں. اچھا پھر وہ اب منع کیسے کرے آدمی, ایک تو ہے کہ پوچھ لینا, کسی کو اختیار دے دینا. اب ایک آدمی جو ہے وہ اس کو کھول کے آ گیا, امام صاحب آپ ہاتھ آگے کیجئے, اور نہیں کریں گے تو مسئلہ ہوگا, اور اگر کر لیتے ہیں اب اس کو جو مطلب خوشبو ہے, پہلے ایک یوں کہہ لیں کہ ایک ناگواری کا اظہار ہو رہا ہے. دیکھیں یہ اس کے اندر خوشبو کو برا نہیں کہا جا رہا, ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. ایک چیز جو ہے وہ ہر شخص کو پسند آئے ضروری نہیں ہے. بعض لوگ تیز خوشبو پسند کرتے ہیں, بعض لائٹ پسند کرتے ہیں. تو عمومی جو مزاج ہے نا اس کا خیال رکھنا چاہیے. کسی کو آپ لگا رہے ہیں, اچھا چلے تحفہ دے رہے ہیں تو بعد میں بھی لگا لے گا, یا نہیں مطلب جو ہے وہ سمجھ میں آیا کسی اور کو دے دے گا, جب آپ اس کو کھول کر اب لے آئے ہیں لگانے کے لیے, تو آپ خیال یہ کر لیں کہ بھائی یہ خوشبو ایسی ہو, کم از کم اس بات کا خیال رکھا جائے کہ کسی بندے کو تکلیف نہ ہو. پھر یہ ہے کہ پہلے تو ایک نے لگائی ہوئی تھی تو تکلیف ہو رہی تھی, اب اس خدا کے بندے نے 50 کو اور لگا دی کہ آپ بھی لگائیں, جی آپ بھی لگائیں, آپ بھی لگائیں, تو اب وہ نماز پڑھنا مشکل نہ ہو جائے. اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر آپ نے لگائی ہے یہ دوسروں کے لیے بھی راحت کا سامان بنے. بعض ایسی خوشبو ہوتی ہیں جو مطلب ہر بندے کو پسند, ایک تو مطلب دھیمی سی لائٹ سی خوشبو ہے جس سے یوں کہہ لیں کہ خوشبو آ رہی ہے اور ایک فرحت اور تازگی کا احساس ہو رہا ہے. ضروری نہیں کہ مشک جو ہے ہر ایک کو پسند آئے, اس لیے لگانے سے پہلے آپ اس سے پوچھ لیں کہ جی لگا دوں. اب بندے نے چیک کر لی, دیکھ لیا, وہ کہتا ٹھیک ہے جی لگا دیں, پھر تو صحیح بات. اور اگر آپ نے شیشی اٹھائی, اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ تھوڑی یہ مطلب بعض وہ تجربات ہے جو واقعی ہو چکے ہیں, اب پھر جو ہے بندہ دیکھتا ہے کہ یار اب اگر کپڑوں پہ لگاتا ہوں تو اب یہ پہن کے رکھنے, ابھی پہن کر آیا ہوں اور یہ کافی دیر تک مجھے احساس دلاتی رہے گی یہ خوشبو کہ آپ نے کچھ لگایا ہے, تو پھر یہ ہوتا ہے کہ یار اب کہیں کوئی جیب سے رومال نکالوں اس کے اوپر لگا لیا جائے جس کو بعد میں. تو جب آپ کسی شخص کو اس طرح کی خوشبو لگا رہے ہیں تو اسے کم از کم تھوڑی دیر کے لیے اختیار ضرور دے دیں کہ وہ سوچ لے سمجھ لے کہ بھائی یہ میری
لگانے کی لگانے
ہے یا نہیں. اچھا اگر منع کر دیں نا, منع بھی اچھے انداز میں کریں کرنے والا, اور اگر کسی نے منع کر دیا ہے تو آپ ناراض بھی نہ ہو.
نہیں نہیں, وہ کہتے ہیں خوشبو منع نہیں کرنی چاہیے.
خوشبو منع نہیں کرنی چاہیے, وہ تو ہے کہ تحفہ کسی نے دیا اور بندہ جو ہے وہ خوشبو منا اب وہ قبول کر لے سبحان اللہ, یہ تو اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ لگا رہے ہیں کسی کو خوشبو
پھر خیال
تو پھر آپ خیال رکھیں. اچھا بعض ایسی بھی ہوتی ہیں سلمان جن سے الرجی ہو جاتی ہے بعض لوگوں
کو. آپ کو وہی بتانا جا رہا تھا کہ ابھی مطلب بعض کا لوگ آتے پوچھتے بھی نہیں لگا دیتے, آتے لگاتے جاتے ہیں.
ہاں جی
یہ بھی ہوتا ہے. تو یوں ہی نا میں کہیں گیا تو میرے امامے میں نا فٹافٹ انہوں نے خوشبو لگائی, وہ بزرگ تھے اور وہ آگے چلے گئے. آپ یقین مانے عابد صاحب میں تو چھینک چھینک کے نا
اللہ
میں تو اب کیا ہو. اب وہ امامہ تو مطلب آپ دیکھیں وہ ٹوپی میں بھی لگ گئی. اب جناب وہ پھر وہ اس کو دھویا آپ صاحب,
اللہ
دھویا وہ خوشبو پھر بھی نہیں گئی.
پکی
جی پکی خوشبو تھی پر اللہ کی رحمت سے پھر وہ ٹوپی پر ابھی تو ابھی میرے استعمال میں تو وہ نہیں ہے پر گھر پہ رکھی ہوگی پر اللہ خیر فرمائے. تو یہ بھی ایک چیز خیال کرنے کی ہے کہ اگر آپ خوشبو لگا رہے ہیں تو اس میں یہ چیز بھی ضرور کنسیڈر کریں. ویسے جو عمومی ایک بات ہے وہ یہ ہے مہروز بھائی کہ مساجد میں یا جہاں ذکر اذکار جو ہے وہ کرنا ہو تو پہلے سے ہی یہ سلسلہ کار کر دیا جائے. جیسے اذان ہوئی ہے یا تو اذان سے پہلے اذان ہوئی ہے تو 15-20 منٹ ہوتے ہیں تو اس وقت سلگا دی جائے تاکہ وہ اس کی خوشبو پھیل جائے اچھا ہو جائے. ذکر اذکار کہیں ہونا ہے تو وہاں پر پہلے سے اس کو جو ہے وہ سلگا دیا جائے. عمومی طور پر دیکھا گیا کہ عود کی جو خوشبو ہے وہ عموماً مساجد میں یا اس طرح سے.
آپ کو کون سی پسند
جی
آپ کو کون سی پسند ہے؟
مجھے خوشبو میں ویسے بدلتا رہتا ہوں, آج کل تو عود لگا رہا ہوں.
عدنان بھائی کو بڑی تکلیف ہو. عدنان بھائی آپ کو پسند کون سی؟ نہیں کوئی
تو دھیمی سی ہو, کوئی بھی لائٹ خوشبو پسند ہے.
لائٹ خوشبو میں بھی میں بدلتا رہتا ہوں. ویسے امیر السنت نے بتایا تھا اس کی بھی بڑی خوشبو ہے اور بڑی پیاری سی وہ خوشبو ہے. سندل اور روز
گلاب.
سندل گلاب
زیادہ گلاب کم
جی
سندل زیادہ گلاب کم.
ہاں
امیر السنت کی اپنی پسند.
ہاں جی ماشاء اللہ یہ اس کی بھی اپنی بہار ہے, اللہ جہاں نصیب فرمائے. گھڑی کہہ رہی ہے وقت جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہا ہے تو میں چاہ رہا ہوں مہروز بھائی ہم اس بات پر بھی آئیں کہ مسجد کی آباد کاری یہ کیسی ہوگی اور اس میں میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتا ہوں اس پر بھی بات ہونی چاہیے.
مسجد کی آباد کاری کی بڑی بنیادی بات تو یہ کہ مسجد بنانا آباد کاری میں شامل ہے. مسجد کا چاہے وہ پلاٹ ہو زمین ہو چاہے عمارت ہو یہ سب اس کی آباد کاری میں انتظام و انسرام شامل ہے. لیکن ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ مسجد بنانے کے بعد مسجد تو بن گئی شب بھر میں, اب مسئلہ یہ ہے کہ مسجد کی اصل آباد کاری اصل رونق جو ہے اس میں کی جانے والی عبادات سے ہے, اس میں آنے والے نمازیوں سے, اس میں آنے والے قاریوں سے, قرآن پڑھنے والوں سے, اس میں رکوع ہوں, اس میں سجود ہوں, اس میں اللہ رسول کا ذکر ہو, اس سے اصل آباد کاری ہے مسجد کی. اور اللہ کی رحمت سے جہاں دعوت اسلامی مسجد کے رقبے کے اعتبار سے اس کی تعمیرات کے اعتبار سے اس کے انتظام و انسرام کے حوالے سے خوب دھومیں مچا رہی ہے وہیں مسجد آباد کرو تحریک بھی ہے. دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک بھی ہے, مسجد آباد کرو تحریک بھی ہے اللہ کی رحمت سے. اور اس کے بہت سارے مدنی کام بہت سارے دینی کام ایسے ہیں کہ جو مساجد ہی سے وابستہ ہیں اور ہماری تنظیم کی جو بنیادی ذیلی حلقے ہیں وہ بھی اس میں بہت اکثریت جو ہے وہ مساجد کی ہے. تو مسجد کی اصل آباد کاری اسی سے ہے اور اس کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے بحیثیت مسلمان. چاہے ہم وہ ایک بات کہتے ہیں لوگ کہ میں پریکٹیکل مسلم نہیں ہوں یا میں یوں نہیں ہوں یوں نہیں ہوں, ہم کوئی مذہبی لوگ نہیں ہیں, ہم یوں ہیں, تو ہیں تو مسلمان. اور مسجد اللہ کا گھر, رحمتوں کی برسات وہاں ہوتی ہے. بعض اوقات لوگ دور دراز کہیں جا رہے ہوتے ہیں کہ جی حرم میں جائیں گے تو دعائیں قبول ہوں گی, مدینے جائیں گے دعائیں قبول ہوں گی. تو بالکل قبول ہوں گی, یقیناً دین اسلام نے بعض مقامات کو یہ اعزاز بخشا ہے. لیکن اس میں سے بڑا بنیادی اعزاز جو آپ کے بہت قریب ہے وہ آپ کے علاقے کی آپ کے محلے کی مسجد ہے. وہاں پہ بھی رحمت الہی نازل ہوتی ہے, وہاں پہ بھی اللہ کی رحمتیں بٹتی ہیں. تو اپنی عادت بنائیں. آپ چاہتے ہیں نا کہ جی سلمان بعض اوقات ہوتا ہے آپ کسی شہر گئے آپ کو پتہ چلے مسجد بڑی قدیم ہے, یہاں پہ فلاں عالم صاحب فلاں بزرگ رہتے تھے یا وہ عبادات کیا کرتے تھے یا آپ مزار ہے, تو آپ کو ایک فرحت ملتی ہے ایک سرور ملتا ہے اور آپ وہاں پہ بڑے خوشی و خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں کہ یہ نیک مقام ہے تو یہاں پہ دعائیں قبول ہوں گے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ جو مسجد آپ کے محلے کی ہے نا یہاں پہ بھی عبادات قبول ہوں گی.
واہ.
کیونکہ مسجد ہے نا
جی,
مسجد پہ خصوصی رحمت ہے
جی,
اور وہاں پہ آپ عبادات کریں گے تو یہ ساری چیز جو ہے رحمت الہی کی طرف لے کر جا رہی ہے. آپ پریشان ہیں تنگی میں ہیں آپ بیماری میں ہیں, کوئی عزیز پریشانی میں, آپ چاہتے ہیں اس سے نکل جائیں, میں آپ کو مشورہ یہ دوں گا اپنے محلے کی مسجد میں جائیں اور کوشش کریں اذان سے پہلے چلیں یا تھوڑے بعد تک ٹھہریں, اچھا وضو کریں, دو رکعت نماز پڑھیں, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں خاموشی کے ساتھ, خاموشی سے میری مراد ہے کسی کونے میں بیٹھ کر, اور اس کی بارگاہ میں التجا کریں. تو یہ عبادات تو آپ کہیں پہ بھی کریں ویسے ہی مقبول ہی مقبول ہے, اس اعتبار سے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, لیکن جب آپ مسجد میں کریں گے تو اس میں مسجد آباد کاری کا بھی عنصر آ جائے گا, مسجد کی اپنی رحمت اور رضوان بھی شامل ہو جائے گی, تو یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ قبولیت کے زیادہ قریب ہو جائے گا. تو اس کو آباد کرنے کی کوشش کریں, اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں, البتہ بچوں کو لے کے جانے میں یہ پہلو غالب رکھیے کہ گھر کو امن کا گہوارہ بننے کے لیے بچوں کو نہیں لے کے جائیں, کہ گھر میں امن ہو جائے گا اتنی دیر مسجد میں لے جاتا ہوں, اس لیے نہیں لے کے جانا, بلکہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے لے کے جانا ہے, کیونکہ بعض اوقات وہ اتنے چھوٹے بچے ہوتے ہیں کہ وہ جب رونا شروع کرتے ہیں یا جب وہ ضد کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ انہیں سنبھال نہیں پاتے. تو تھوڑے سے سمجھدار بچے کہ جنہیں آپ مسجد کا تقدس اور عظمت سمجھا سکیں ان کو لے کر آئیں, اپنے ساتھ ساتھ رکھیں, ان کو مسجد کے آداب سکھائیں, مسجد کی رونق بڑھانے کا طریقہ سکھائیں. یہ ابھی سے ان کے قدم مسجدوں کی طرف اٹھیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کے جنازے میں یہ ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہوں گے باہر کہ میرا وضو نہیں, بلکہ ہو سکتا ہے کہ اگر یہ ابھی سے مسجد جانا شروع ہو جائے, اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے تو آپ کا جنازہ یہی پڑھائیں. یہ بڑی ایک اچھی بات ہے, رحمت والی بات ہے, اس کو بعض لوگ غلط پہلو میں نہ لیں کہ اولاد اپنے والدین کا اپنے بڑوں کا نمازہ جنازہ پڑھا, یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہے.
سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کی میرول بھائی اور اچھے پہلو کو لیا. بچوں کو یہاں مجھے بچوں سے یاد ہے میروز بھائی, ادھر فضان مدینہ میں یوں ہی کوئی اپنے اتنے چھوٹے سے نا سمجھ بچے کو بھی لے آئے ساتھ میں نماز پڑھنے کے لیے. ہم جب نماز پڑھے تھے نا, جب گئے نا جی رکوع میں گئے, تو اس رکوع سے جب اٹھے نا, اس بچے نے تو میروز بھائی دوڑ لگا دی. وہ دوڑتا ہوا صفوں میں ادھر جا رہا ہے, دوڑتا ہوا جب ادھر جا رہا ہے. اچھا پھر ایک کیا ہوا, ایک اس ٹائم بھائی ایک اور موقع پر میں نے دیکھا یہ فضان مدینہ میں, اس وقت میں پڑھتا رہا تب کی بات آئی, وہ بھی اپنے کسی بچے کے ساتھ. اچھا اب یہ جب سجدے میں جاتے تھے نا, تو وہ بچہ کیا کرتا تھا, ان کے پیچھے جو ہے وہ مطلب وہ چمٹ جاتا تھا. اچھا ان کے ساتھ چمٹتا, جب یہ سجدے میں جاتے تھے تو پھر وہ سات بار نمازی کے اوپر گر جاتا تھا وہ. تو بہرحال یہ بھی مہربانی کریں, خیال رکھیں, اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے, اور نہ سمجھ بچوں کو تو مسجد میں نہیں لانا چاہیے, سمجھدار بچے کو بھی سمجھا کر کے مسجد میں لائیں کہ کس طریقے سے مسجد میں جو ہے وہ رہتے ہیں. اور صوفی اقبال جی صاحب ہمارے بڑے کرم فرما ہیں, بڑے بزرگ ہیں ماشاء اللہ, اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. انہوں نے کہا 100% میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ گرم پانی ہی بیان کے دوران ملا, ابلتا ہوا پانی, اللہ رحمت فرمائے. تو عقل سینس اللہ نے استعمال کرنے کے لیے دی ہے, اس کو استعمال بھی کریں اور مسجد میں حاضری بھی دیں اور مسجد کی خدمت بھی کریں, مالی تعاون بھی کریں. مسجد کے امام صاحب ہیں, ان کو بھی صرف موقع پر ہی نہیں بلکہ بغیر موقع بھی ان کی خدمت, امام صاحب, مؤذن صاحب, خادم صاحب, یہ بھی سلسلہ کار کرتے رہے. آپ خرچ کریں گے انفق یونفق, تم خرچ کرو تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا, تو یوں انشاءاللہ برکات ملیں گی. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں یہ بڑا زبردست جو ہے وہ موقع ملتا ہے, بالخصوص مسجد کی تعمیر کے حوالے سے اگر آپ کا ذہن ہے تو ضرور مسجد خداب المساجد والمدارس سے جو ہے وہ رابطہ کیجئے اور اپنا حصہ بھی ملائیں اور اس کی سپر ویژن لیں اور اس کو چلانے میں بھی اپنا ایک کردار رکھیں گے. یہ اب پروجیکٹ ایک فیکٹری نیکیوں کی بن گئی ہے, اب اس کو چلانا بھی رن بھی میں نے کرنا ہے, یا کلی طور پر نہ صحیح مکمل طور پر نہ صحیح, کچھ نہ کچھ بہرحال اس میں میں نے بھی اپنا حصہ رکھنا ہے. یہ اس انداز میں آگے بڑھیں گے انشاءاللہ اور برکتیں پائیں گے, جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اللہ ہم سب کو مساجد سے محبت نصیب فرمائے, مسجد کا ادب اور احترام کرنے کے اللہ میں توفیق عطا فرمائے. مسجد میں آئیں تو گندے کپڑے پہن کے, بدبودار کپڑے پہن کے یہ بھی نہ آئیں, اس کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے سب اسلام بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مسجدوں کی آبادکاری کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.
اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا, زینت عرش معلا, الصلاۃ الصلاه والسلام مؤمنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود
کہتے کہتے